درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى آله. کے لیے جو نظام ارسال فرمایا ہے اس نظام میں کچھ بنیادیں ہیں اور کچھ وہ تفصیلات ہیں جو ان بنیادوں کی روشنی میں انسانوں کو فراہم کی گئی ہیں. جو بھی اس دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تمام چیزوں سے زیادہ اہم یہ ہوگا کہ وہ پہلے ان بنیادوں کو حاصل کر لے, ان بنیادوں کے بارے میں اچھی طرح علم شعور حاصل کر لے, یقین حاصل کر لے. اگر ایک دفعہ اس کو یقین ان بنیادوں پہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی فروعات کو سمجھنا, اس کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے آسان کار قرار پاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا رہا ہے کہ کچھ تفاصیل کے اوپر توجہ بہت زیادہ ہے اور وہ جو بنیاد اور مرکز ہے ان کے اوپر توجہات کسی حد تک کم رہی ہیں. لہذا ہمارے یہاں بہت ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ تفصیلات کے بارے میں لوگ کافی زیادہ جانتے ہیں لیکن بات اگر بنیادی عقائد کے اوپر آئے, بنیادی عقائد کے بارے میں معلومات کتنی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بنیادی عقائد کے بارے میں معلومات انتہائی سطحی ہے. اس اعتبار سے جس حقیقت کی طرف خدا تعالیٰ نے بار بار اشارہ کیا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا, اس کے راستے پہ نہ چلنا, یہ کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے, یعنی شیطان کی حقیقت, اس کے بارے میں ہماری معلومات بہت کم ہے. جبکہ خدا تعالیٰ بظاہر یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم انسان اچھی طرح علم رکھتے ہوں کہ شیطان کی کارکردگی کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, عمل کا طریقہ کار کیا ہے. ہماری کوشش ان چند مجالس میں یہ ہوگی کہ اس موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلوائی جائے, اس کے بارے میں جو قرآن کریم اور احادیث کے اندر بنیادی تعلیمات دی گئی ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے اور اس مسئلے کو اپنی زندگی کے ایک عملی معاملے کے طور پر دیکھا جائے. یعنی ایک دفعہ ہمارے یہاں مجالس میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے, لوگ اس کو نظریے کی حد میں دیکھتے ہیں کہ نظریے کی حد میں اچھی بات کہی گئی ہے, لیکن اگر پوچھا جائے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد اس پر عمل سے کیا تعلق ہے تو وہ معمولاً عمل کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی. لہذا ایک بات کہی جاتی ہے, اسے قبول کر لیا جاتا ہے, سن لیا جاتا ہے, باہر جا کے دیکھتے ہیں اس کے بالکل برخلاف عمل ہو رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم ایسا نہیں چاہیں گے, ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آپ یہاں پر اس اہم موضوع کے بارے میں کچھ سماعت کر رہے ہیں, کچھ سن رہے ہیں, باہر جائیے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے, اپنی زندگی میں اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے تاکہ انشاءاللہ اس گفتگو کا کوئی نہ کوئی عملی فائدہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. سے اس دین کی بنیاد زیادہ سے زیادہ حقیقت کو کشف کرنے پر ہے، زیادہ سے زیادہ حقائق کو جان لینا ہے. اس دین پر عمل کرنے والا جو جتنا زیادہ حقیقتوں کو جانتا ہوگا اتنا ہی اس دین پر عمل کرنے میں زیادہ کامیاب بھی ہوگا، اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان بھی ہوگا، اور اس دین کے اندر بہت تیزی سے کمال حاصل کرے گا. حقیقتوں کا جاننا کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے فرض فرمائیں آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، کوئی آپ سے پوچھے آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ مسجد ہے. یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی. اگر معلوم ہے کہ مسجد ہے، اس مسجد کا نام کیا ہے، دوسری تفصیلات کیا ہیں، جتنی زیادہ تفصیلات آپ کو پتہ چلتی جائیں گی اس مسئلے میں آپ کا حقیقت کو جاننا بڑھ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں زمین کے اوپر، اس کو آپ پہچانتے ہیں، تو جتنا زیادہ حقیقتیں آپ اس زمین کے بارے میں جانتے ہوں گے اتنا ہی آپ کی زندگی آسان ہوگی. سائنس بھی در حقیقت حقیقت کو ہی جاننا ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی کم سے کم ایسا ہونا چاہیے. سائنس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ جو چھپی ہوئی حقیقتیں اس دنیا کے بارے میں ہیں وہ دنیا کے بارے میں حقیقتیں کیا ہیں. نہایت ہے کہ سائنس کا موضوع بہت چھوٹا ہے، سائنس کا موضوع صرف مادی دنیا ہے، وہ اس کے پیچھے کی دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتے. مثال کے طور پر اگر سائنس سے پوچھا جائے کہ بھائی اس جسم کے اندر کارروائی کیسی ہے، اس جسم کے اندر خون کیسے بہتا ہے، اس کے قانون کیا ہیں، دل کا کام کیسے ہے، پھیپھڑوں کا کام کیسے ہے، یہ سائنس کا موضوع ہے. سائنس سے یہ کہیں کہ آپ اس کی روح کے بارے میں بتائیں یہ کیسی ہے، روح کی ترقی کیا ہے، یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. سائنس کا موضوع یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس زمین کے اندر کشش ہے یا نہیں ہے، اس زمین کے کتنے نیچے میگنیٹ ہے، اس زمین کے کتنے نیچے لوہا ہے، اس زمین کے کہاں تک لیکوڈ ہے، کہاں تک سالڈ ہے، اس زمین کی عمر کتنی ہے، آگے کتنے عرصے اور جینے کا امکان ہے اس کے اندر، یہ سائنس کے موضوعات ہیں. اب آپ کہیں کہ خدا نمتال نے اس دنیا کو کس ہدف سے خلق کیا ہے، یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. بس سائنس کا بھی اصلی کام حقیقت کو کشف کرنا ہے، اور دین کا بھی، دین کی بھی بنیاد یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ حقیقتوں کو کشف کرتے چلے جائیں. یہ تو سادہ سادہ حقائق تھے، اب دین ہمیں کچھ ایسی حقیقتوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کوئی اور علم ہمیں نہیں بتا سکتا تھا. تو چار مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے. دین نے چھپی ہوئی حقیقتوں کو غیب کا علم کہا، دین نے اس کو کہا یہ غیب کا علم ہے. مثال کے طور پر دین کہتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہاں پر فرشتے ہیں، فرشتوں پر آپ یقین لائیں، یقین ہو آپ کو، ایمان ہو آپ کو. اچھا فرشتے حقیقت ہیں یا یوں ہی تخیل ہیں؟ باقاعدہ حقیقت ہیں. کچھ انسانوں کا ان فرشتوں سے باخبر رویہ ہے، جانتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، جانتے ہیں فرشتے کہاں مدد کرتے ہیں، جانتے ہیں فرشتے کیسے زندگی میں کام آتے ہیں. ہم لوگوں کو ظاہر ہے بس اتنا پتا ہے فرشتے ہوتے ہیں اور کچھ کام جو ہماری زندگی میں انجام پا رہے ہیں وہ فرشتے انجام دے رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے. کچھ لوگوں کو ظاہر ہے اس سے زیادہ پتا ہے، وہ جانتے ہیں فرشتے کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں، کیسے ان کا عمل ہے، کیسے ان کی مدد ہے، کیسے ان کی نصرت ہے، کیسے ان کی سزا ہے، یہ سب چیزیں وہ لوگ جانتے ہیں. بس دین کی بنیاد کس بات پر ہے؟ دین کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ حقیقتوں کو کشف کر لیں، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو پہچان لیں. ہستیوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. مثلا دین چاہتا ہے کہ آپ نبوت کو جانتے ہوں، چونکہ نبوت ایک حقیقت ہے. خدا نے بعض ہستیوں کو اپنے پیغام کے ساتھ زندگی کے اندر بھیجا ہے، اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. جتنا زیادہ آپ اس حقیقت کو پہچانتے ہوں گے آپ کے کمال کے لیے اچھا ہوگا. جہاں یہ ساری حقیقتیں ہیں جو مثبت حقائق ہیں، مثال کے طور پر فرشتے ہوتے ہیں، نبی ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ سامنے سامنے ہیں بلکہ ان کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے. یعنی مثال کے طور پر میرے اور آپ کے سامنے کتاب خدا میں سے صرف کاغذ ہے اور سیاہی ہے. ظاہر خدا نے مطلب یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ کتاب صرف کاغذ اور سیاہی ہے، بلکہ وہ فرمانا چاہ رہا نہیں، یہ مستقل حقیقت ہے، یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے. اور وہ جیتی جاگتی حقیقت کیسی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، چونکہ ابھی ہم دنیا کے اس مرحلے میں جہاں پر یہ چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں. بس ہم خود ہمارے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں، فرماتا ہے تم اپنے آپ کو پہچان. جیسے کہ ہمارے پاس روایت میں ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو ہم اپنے اندر کیا پہچانے؟ مثلا تم اپنے اندر پہچانو کہ تم صرف ایک جسم نہیں ہو، تمہاری ایک روح ہے. جو جتنا زیادہ ان حقائق کو پہچانتا چلا جائے گا اس کی زندگی دین کے راستے میں اچھی گزرے گی اور تیزی سے گزرے گی، ترقی بہت تیزی سے ہے. اس آخری جملے کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد، میں اور آپ کچھ چیزیں سمجھ رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں بدن ہے، ہم جانتے ہیں روح بھی ہے، لیکن اس روح کی حقیقت کو کچھ پہچان لیا ہے کیا؟ اگر اس کو ہم پہچان رہے ہوتے ہمارا کمال حاصل کرنا بہت تیزی سے ہوتا. جس طرح ہمیں بدن کے بارے میں بہت اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے، اتنا تجربہ ہم نے کر لیے ہیں، اب ہمیں پتا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جس نے بھی تھوڑی سی زندگی گزاری ہے، کہ میں کیا کھاؤں گا تو بدن کو نقصان ہوگا، کیا کھاؤں گا بدن کو فائدہ ہوگا. اگر ایک دن تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، ایک دن بیماری کا احساس ہو رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے. یہ کم و بیش 15-20 سال زندگی گزارنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں، ظاہر جس کا تجربہ زیادہ ہوگا وہ زیادہ سمجھے گا. اس حقیقت کو کسی حد تک سمجھ لیا ہے، لیکن سوال آتا ہے جب روح کے اوپر یہاں والی معلومات کا دائرہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی ہم سے کہے کہ بھائی تم نے روح کو بھی پہچانا ہے کیا؟ مثلا جتنا بدن کے لیے جانا ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو کھانا دینا چاہیے، کون سا کھانا بہتر ہے، کون سا کھانا نقصان دہ، کاش روح کے بارے میں بھی چند چیزیں جان لیتے تو صورتحال بہت بہتر ہوتی ہے. اب وہ جو بنیادی ترین حقائق ہیں اس دنیا کی بدقسمتی کہیے، اس دنیا کا دھوکہ کہیے، کہ جن حقیقتوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے اس کے پیچھے تو اتنی محنت ہو رہی ہے، اور جن حقیقتوں کی بہت اہمیت ہے ان پر کوئی کام کرنے والا نہیں. کروڑوں اربوں اور سینکڑوں ارب ڈالر بدن کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں جبکہ بدن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 50-60 سال سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. اس نے میری اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کوئی اثر بھی نہیں ڈالنا ہے. قیامت کے دن یہ بدن اچھا ہو یا برا ہو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑنا ہے، اور اس بدن کی بیماریاں بھی کہیں اور سے آ رہی ہیں. اگر یہ بدن بیمار ہوتا ہے، مثلا کوئی یہ کہے بھائی میڈیسن کے اندر اتنی محنت کی ہے تو اس کا ایک فائدہ ہے، بیماری کا علاج نکالا ہے. بدقسمتی یہ کہ بیماریاں بھی روح سے آ رہی ہیں، اور یہ بیمار ہونے کے بعد بدن کا علاج کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ بیماریاں آ کہاں سے رہی ہیں. جتنا پیسہ انہوں نے، جتنا پیسہ اور وقت انہوں نے بدن کو سمجھنے پر لگایا، کاش میں اور آپ اس سے ایک تہائی 1/3 بھی اگر ہم روح کو سمجھنے کے اوپر لگا دیتے ہم لوگوں کی زندگیاں بن جاتی ہیں، ہمارے معاشرے بن جاتے. تو جس حقیقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس حقیقت کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کے اوپر تو اتنی محنت کر دی، اور جس حقیقت کا بہت مقام ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر یہ جو میں اور آپ چینلز کے اندر دیکھ رہے ہیں، مثلا نیشنل جیوگرافک ہے، یہ ہے اور وہ ہے، البتہ میں پسند نہیں کرتا، لہٰذا میں نہیں دیکھتا بالکل بھی، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو ان کے پورے، ان سب کا موضوع کیا ہے؟ ان سب کا موضوع پرندے ہیں، جانور ہیں، زمین ہے، پہاڑ ہے، آتش فشاں ہیں، فلکیات ہیں. پوچھیے ان تمام حقیقتوں کی کوئی حیثیت ہے؟ کچھ وقت کے لیے رہنے والی حقیقتیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے میرے اور آپ کا کوئی زندگی کا اہم مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جن حقیقتوں کی واقعی حیثیت ہے، خدا کا نظام، ہماری اور آپ کی روح، اس کے پیچھے موجود عوامل، ان کے بارے میں زیادہ محنت نہیں کی گئی. لہذا جس کو میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں، ہمارے تعلیمی نظام کی بدترین خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ جو چیز قابل علم نہیں ہے، جس کے علم پر اتنی حیثیت نہیں ہے، اس کو تو اتنی حیثیت مل گئی ہے، اور جس علم کی واقعی حیثیت ہے اس کو کوئی حیثیت نہیں ملی. حتیٰ وہ جو سیکنڈ کلاس علم تھے ان میں بھی بے معنی علم کو حیثیت حاصل ہے. تھوڑا سا اس معاملے میں بھی عرض کر دوں، مثال کے طور پر اگر ہمیں مادیات کا علم ہی لینا تھا تو ہم نیچر کا علم لیتے، قوانین فطرت کو پہچاننے کی کوشش کرتے. ہمیں الجھا دیا گیا اکاؤنٹنسی میں اور اس ٹائپ کے علوم میں جو بالکل ہی بے اہمیت ہیں، جن کا حقیقت سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ سوچیے، آپ انکم ٹیکس کے لاس کے ایکسپرٹ ہو جائیں، آپ اکاؤنٹس کے لاس کے ایکسپرٹ ہو جائیں، اس کا حقیقت کو سمجھنے سے کوئی تعلق بن رہا ہے؟ تنخواہ ملنے سے تعلق بن رہا ہے، حقیقت سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بدقسمتی سے ان علوم کی اہمیت بن گئی ہے. اگر مادیات میں بھی علم چاہیے تھا تو وہ علم لینے تھے جن کا کوئی تعلق حقیقت سے ہو. تو مجاز کے اوپر، تخیل کے اوپر علم حاصل کیا جا رہا ہے اور حقیقت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ جو اصلی حقیقت ہے اس کا تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں یہاں پر. تو یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر شیطان ٹاپک بنا لیا، اور دیکھنے میں ظاہر عجیب سی بات ہے کہ شیطان کو ٹاپک بنانے کی کیا ضرورت ہے، اتنے مثبت نکات موجود ہیں، مثلا انبیاء ہیں، آئمہ تھا علیہ السلام کی دعوت مقدسہ ہے، بجائے ادھر ٹاپک بنانے کی شیطان کو ٹاپک بنانے کی کیا ضرورت ہے. ایک حقیقت کے طور پر، ایک حقیقت کے طور پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ ایک حقیقت ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کرتا چلو، قرآن کریم کو حقیقت سمجھانے والی کتاب کے طور پر پڑھیے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. قرآن کریم کو ایسی کتاب سمجھیں جس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو حقیقتیں بتا رہی ہے. یہ اصل قرآن کریم کا موضوع ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں لکھا ہے یہ کتاب حق ہے. حق کا مطلب کیا ہے؟ مثلا یہ کتاب نور ہے، اس کتاب میں کوئی باطل نہیں ہے. یہ سب کیا مفاہیم ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب نے سوائے حقیقتوں کے کوئی چیز بیان نہیں کی ہے. جو کچھ بیان کیا ہے حقیقتیں. مثلا اگر میں آپ سے ابھی کہتا ہوں کہ اس وقت رات ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اگر کوئی کہے دن ہے، یہ باطل ہے، یہ ناحق ہے. قرآن کریم نے دنیا کی ساری کائنات کی ساری اہم حقیقتوں کو جمع کر کے ایک کتاب میں بیان کر دیا. کائنات کی ساری حقیقتوں کو جمع کیا. ان حقیقتوں میں کیا کیا ہے؟ خود خدا ہے، انبیاء، آئمہ اطہار علیہ السلام، ملائکہ، کائنات کے نظام، معاشرے کے نظام، ساری حقیقتوں کو جمع کیا اور ایک کتاب کے اندر دے دیا. کہا تم لوگ حقیقتوں کے محتاج ہو، ہم تمہیں حقیقت دے رہے ہیں. اب بدقسمتی ہمارے ساتھ یہاں پہ آ رہی ہے کہ یا ہم قرآن کریم کو پڑھ ہی نہیں رہے، پڑھ رہے ہیں تو ایسے جس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اگر سمجھ بھی رہے ہیں تو ایک کتاب مقدس کے طور پر پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کے نہیں پڑھ رہے اس سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے. یہ کتاب حقیقتوں کی کتاب ہے. مثلا کوئی آپ کے بزرگوں میں سے کوئی کھڑا ہو اور آپ سے یہ کہے کہ میں نے اپنی زندگی کے کچھ تجربات حاصل کیے ہیں، تجربات میں تمہیں بتاتا ہوں جن سے میری زندگی میں کچھ اثر پڑا ہے، اب وہ تجربے بتائیں، اور کوئی اس کو سمجھے یہ کوئی مقدس گفتگو ہے، اس کو بس تقدس کے عنوان سے دیکھنا ہے، ساری گفتگو کا رنگ ختم ہو جائے گا. اس کو تجربے کے عنوان سے دیکھیں گے، اپنی زندگی میں اختیار کریں گے، نتائج حاصل ہوں گے. قرآن کریم بھی ایسے ہی ہے. قرآن کریم کتاب حقیقت ہے. آپ اس کو کتاب حقیقت سمجھ کے دیکھیں گے، زندگی کے اندر اثر حاصل ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد تک. پھر درود بھیجے محمد والے محمد تک. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد تک. ارض ہوا کہ کتاب خدا کو بھی حقیقت کے عنوان سے دیکھیں، کام آسان ہے. آپ ایک ایک آیہ کریمہ پڑھتے رہیے، دعائے کریمہ پڑھیں، یا دو تین آیہ کریمہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا رک جائیے، پوچھیں میں نے کیا سیکھا. کتاب میں باطل کچھ نہیں ہے، کتاب میں تخیلات نہیں ہیں. نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ، کوئی کسی نے ادبیات کے لیے نہیں لکھی ہے، کسی نے داستان سرائی کے لیے نہیں لکھی ہے. کچھ حقائق خدا نے بیان کیے، ایسے حقائق جن کا ہماری زندگی میں کردار. اب آپ ایک دو آیہ کریمہ پڑھیں، تھوڑا سا رک کر اپنے آپ سے پوچھیے اس سے میں نے کیا سیکھا. کچھ نہ کچھ آپ کو ملنا چاہیے ہر آیہ کریمہ سے. تو تھوڑا تھوڑا سا پڑھتے رہیے اور اپنے آپ سے پوچھتے رہیے، اور اس کے بیان کی ہوئی حقیقتوں کو اہمیت دیجیے. مثلا اگر وہ فرماتا ہے کہ جس نے شیطان کے راستے پر عمل کیا وہ سخت گھاٹے میں رہا، خطوات شیطان، اس کی ہم تشریح عرض کریں گے. خطوات شیطان کا مطلب کیا ہے؟ جو شیطان کے خطوات کہیں گے نقش قدم، پاؤں کے نشان پر، جو شیطان کے نقش قدم پر چلا اس نے خسران مبین حاصل کیا. اچھا اب ہم نے یہ لفظ سن لیا خسران مبین, سخت گھاٹا, کھلا گھاٹا. ہم اس کو حقیقت کے عنوان سے نہیں لیتے, ہم لفظ کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں. مثلا خدا نے متعال فرماتا ہے اگر کوئی یہ کام کرے گا اس کو عذاب علیم ہوگا. اچھا ہم نہیں سوچتے عذاب علیم کیا ہوتا ہے. ہم نے قرآن کریم کے جملات کو, الفاظ کو سخت حقیقت کے طور پہ نہیں لیا ہے, روٹین میں سمجھا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر پا رہے. تو آپ ایک ایک جملے کو لیتے رہیے, یہ سوچ کر پڑھیے کہ یہ حق ہے, حقیقت ہے, اس میں میری زندگی کے لیے کچھ درس ہے, کچھ حکایت ہے, اس کو اپنے لیے اختیار کیجئے, زندگی آسان ہے. ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت شیطان کی حقیقت ہے. ابھی آتے آتے میں راستے میں دیکھنے کی کوشش کی ایک کتاب کے ذریعے سے, تو کم از کم 68 جگہ خداوند متعال نے شیطان کا ذکر کیا ہے. سری ذکر الشیطان 68 جگہ خداوند متعال نے شیطان کا ذکر کیا ہے. اب ذرا تصور کریں کہ کسی نبی کا تذکرہ, کسی نبی کا نام 68 دفعہ نہیں آیا ہے, اور خداوند متعال نے اس دشمن کا نام جس کو خود کہتا ہے انہو لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے, واضح دشمن ہے, جس کی دشمنی میں تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, اس دشمن کا تذکرہ پروردگار عالم نے 68 دفعہ کیا. کیوں خدا نے متعال نے یہ تذکرہ کیا؟ یعنی اتنی دفعہ تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم شیطان کو پہچان. بار بار فرماتا ہے کہ شیطان سے بچو. کبھی فرمایا شیطان تمہارے سامنے آئے, شیطان وسوسہ کرے تو یہ کرو, اگر شیطان سے تمہیں کوئی خوف مل جائے تو تم یہ کرو. مسلسل مختلف ترکیبیں بتائیں پروردگار عالم. شیطان کا کام کیا ہے؟ جب تک میں اور آپ شیطان کو حقیقت نہیں سمجھیں گے ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کریں گے. ظاہر ہے انسان لڑتا اس سے جس کو حقیقت سمجھے. اگر آپ کسی چیز کو حقیقت سمجھیں گے نہیں تو آپ لڑیں گے کیوں؟ اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو حقیقت نہیں ہیں ان کو ہم حقیقت سمجھ لیتے ہیں, اور جو حقیقت ہے اس کو ہم توجہ نہیں دیتے. دونوں کی ایک ایک مثال عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اس بات کے قائل ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کروا دیا, اس سے وہ لڑ رہے ہیں, پیسہ ضائع کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, اپنے ذہن کی توانائیوں کو ضائع کر رہے ہیں, اپنی حرکتوں کو روکے ہوئے ہیں, جو ان کو ترکیب کرنی چاہیے زندگی میں, تدبیر کرنی چاہیے, وہ نہیں کر رہے, اس ڈر سے کہ ہم پر کسی نے کوئی اثر کروا دیا. یہ مصنوعی ایک تخیل ہے صرف, اس کے مقابلے میں اتنی فعالیت دکھا رہے ہیں, اور وہ جو اصلی دشمن ہے جو اس تخیلاتی دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک ہے, اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں ہے. کتنے لوگ ہوں گے اس بات پر کہ ہم پر کسی نے کوئی اثر کیا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوں گے. میں نے عرض کیا وقت, پیسہ, توانائی, فکر, جسم, سب کو استعمال کر رہے ہوں گے اس مصنوعی دشمن سے لڑنے کے لیے, جو نہیں معلوم ہے بھی یا نہیں ہے, تخیل میں ان کے. اور جو دشمن طے شدہ ہے کہ یقیناً ہے, قرآن کریم 68 دفعہ کہہ رہا ہے یہ تو ہے. اچھا کون سا زیادہ خطرناک ہے؟ وہ ان کا تخیلاتی جن, یہی شیطان. اگر کوئی جن ہو بھی تو دنیا کا کوئی جن شیطان زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا. اس جن پر اتنا مر رہے ہیں, اس کے علاج معالجے کے اوپر اتنا جا رہے ہیں, اور یہ جو شیطان اتنا بڑا جن کے یعنی جنوں کو بھی بہکانے والا, اس سے کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں. بس بے حقیقت کو, جو حقیقت نہیں ہے, اس کے مقابلے کے لیے اتنی توانائی خرچ ہو رہی ہے, اور جو قطعاً حقیقت ہے اس کے اوپر کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے. یعنی کاش ایسا ہوتا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر باقاعدہ طے کر لیتے کہ ہمارا ایک دشمن ہے, ہمیں اس دشمن سے لڑنا ہے, اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے. اس میں ایک نفیس روایت ہے, اس میں ایک مزاح کا پہلو بھی ہے اور ایک حقیقت بیان ہوئی ہے. خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. نبی اکرم ایک موقع پر اپنے اصحاب سے ارشاد فرما رہے تھے کہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی نے جب یہ جملہ دو تین دفعہ کہا کہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے تو ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے اندر بھی ہے؟ آپ کے اندر بھی ہے؟ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر جو ختمی مرتبت کی پہچان ہے وہ اتنی مقدس ہے کہ اگر وہ ہمارے معاشرے میں بیٹھ کر سوال کرتا تو ہم اسے قتل کر چکے ہوتے. نبی کے معاشرے میں ایسا نہیں تھا. ختمی مرتبہ اپنے تمام تر تقدس کے ساتھ دوسرے انسانوں کے ساتھ پیش آنے میں بہت نارمل، بہت عادی رویے میں پیش آتے تھے. اس نے شاید مذاق میں کہا یا پتہ نہیں سنجیدگی میں کہا، یہ نہیں معلوم. اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کہ آپ کے لیے بھی شیطان ہے؟ نبی اکرم نے گویا اس کی اسی سادگی کے ساتھ جواب دیا، فرمایا ہاں میرا بھی شیطان ہے لیکن میرے ہاتھ پہ اسلام لے آیا ہے. میرا بھی شیطان ہے لیکن میرے ہاتھ پر اسلام لے آیا. اچھا، اس جملے سے ممکن ہے کوئی یہ کہے اس نے مذاق میں پوچھا، نبی نے مذاق میں جواب دیا ہے. ہمارے خیال میں مذاق ہو یا نہیں ہو، نبی کی بات حقیقت ہے، نبی کی بات حقیقت ہے. تو ہم اس کو مذاق میں لے کر چھوڑ نہیں سکتے. وہ تو مذاق بھی کریں گے تو حقیقت سے تو باہر نہیں آئیں گے. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ، اندر باہر حال ایک جذبہ ہے جو برائی کی طرف لے جا سکتا ہے ہر انسان کو، لیکن ہر انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کو کنٹرول کرے. اس شیطان کے اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس شیطان نے میری ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالنا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میرے اوپر کوئی اثر ڈال سکے. یہ نبی کے معصوم ہونے کی بھی نشاندہی ہے اور ایک عام انسان کے لیے ایک راستہ بھی ہے کہ تمہارے اندر بھی وہ چھپا ہوا ہوگا، لیکن اگر تم کوشش کرو اور اس کو رام کر لو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، گویا اسی طرح سے جیسے وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، اب شیطان تو ہے، قطعاً ہے، شیطان کی ذریت بھی ہے اور شیطان کا جند بھی ہے. یہ دونوں اصطلاحات میں نے قرآن کریم سے لی. قرآن کریم فرماتا ہے شیطان بھی ہے، شیطان کی نسل بھی ہے ذریت، اور شیطان کا لشکر بھی ہے جند. یہ تینوں الفاظ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں کہ شیطان ہے، تمہارا سب کھلا آشکار دشمن ہے. شیطان کے علاوہ فرمایا اس کی ذریت بھی ہے، اس کی آل اولاد بھی ہے، اس کی نسل بھی ہے اور اس کا لشکر بھی ہے. اچھا، اب وہ جو شیطان ہے، وہ شیطان کا جو لشکر ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے. بس شیطان کی فعالیت کافی وسیع ہے. ایک تو خود شیطان جس کو ہم ابلیس کہیں گے، ایک اس کی ذریت، اس کی آل اولاد بہت وسیع ہو گئی، پھر اس نے کچھ لوگوں کو انسانوں اور جنوں میں سے اپنا بنایا ہوا ہے، اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے ان کے اوپر کہ وہ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ شیطان کا لشکر ہو گیا. اب ایک واقعہ مثال کے طور پر، اچھا شیطان کیسے کیسے کر سکتا ہے کام کو؟ شیطان کے پاس ظاہری طاقت ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں، آپ سے اور مجھ سے کچھ کروا نہیں سکتا، لیکن ظاہری طاقت اس کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے. مثال کے طور پر آپ نے شاید اس کتاب کے اندر دیکھا ہو، پھر اس نے خدا کو پا لیا. جب ریپرنٹ ہوئی ہے تو پھر میں نے خدا کو پا لیا نام رکھ کر ریپرنٹ ہوئی ہے، رجب علی خیات کی سوانح حیات پر. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دائیں بائیں انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں یا بہرحال دو عجیب و غریب صورت میں کھڑی ہیں اور وہ لٹو گھما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شیخ ہمارا لٹو دیکھو کتنا تیز گھوم رہا ہے. اور شیخ کے ساتھ ایک شاگرد ہیں، شاگرد کہتا ہے کہ شیخ یہ کون لوگ ہیں، آپ کو اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں خاموش رہو، سیدھے چلو. سیدھے چلتے ہیں، تھوڑی دیر آگے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، یہ کون تھے؟ فرمایا شیطان تھے، بہکانے کے لیے آئے تھے. اچھا، میرے پاس روایات ایسی ہیں کہ جس میں یہ کہا کہ شیطان نے بھیس بدلا، وہ ایک بوڑھے کی شکل میں دار الندوہ پہنچ گیا شب ہجرت، اور اس نے عرب کو یہ مشورہ دیا کہ تم سب لوگ ایک ایک قبیلے میں سے ایک ایک آدمی لے لو اور وہ ایک ایک تلوار ختم مرتبت کے خلاف استعمال کرے. اس کا مطلب ہے بہرحال شیطان کی ایکٹیویٹیز میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب ہے طاقت ٹھیک ٹھاک ہے اس کے پاس، یعنی کبھی کبھی مختلف طریقوں کو استعمال کرے گا، ہیلے بہانوں کو استعمال کرے گا. پھر وسوسے شیطان تو مشہور ہے، یو وسوسو فی صدور الناس، کہ انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے کرتا ہے. بس یہ دو طرح کام کر سکتا ہے، یہ اندر سے وسوسہ بھی کر سکتا ہے، باہر سے آ کر کوئی شکل بھی لے سکتا ہے اور انسانوں کو بہکانے کے لیے کوشش کر سکتا ہے. لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ شیطان ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ شیطان کر سکتا ہے وہ کچھ دکھائے گا اور کچھ دل کے اندر افکار و خیالات جو غلط ہوتے ہیں تو ہم ان کو وسوسے کہتے ہیں، وہ غلط افکار و خیالات جس کو ہم وسوسے کہتے ہیں وہ وسوسہ ایجاد کر سکتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کروا سکتا، یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے اگر کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کسی کو تھپڑ مار دیا اور آپ جو ہیں وہ مجبور تھے، آپ بے بس تھے، تو سزا آپ کو نہیں ملنی چاہیے، سزا اس کو ملنی چاہیے جس نے ہاتھ پکڑ کے تھپڑ مارا ہے. تو اس سے مطمئن رہیے کہ شیطان جبر کر کے آپ سے کچھ کروا لے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر شواہد بہت زیادہ ہیں. بس ہم قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جب اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ اس نے ہمیں مشکل میں مبتلا کیا، تو وہ کہے گا میں نے تمہیں صرف بہکایا تھا، ہاتھ پکڑ کے تو کچھ نہیں کروایا تھا. دوسری تعبیر ہم سے، پہلی تعبیر قرآن کریم کی، وہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف بہکایا تھا، جو کچھ کیا ہے وہ تم نے خود کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کا بہکاوا کبھی بھی آپ کے ارادے کو ختم نہیں کرے گا، ارادہ آپ ہی کے ہاتھ میں رہے گا. اس کا مطلب ہے میں اور آپ اپنی کسی غلطی کا ذمہ دار شیطان کو قرار نہیں دے سکتے، ذمہ دار ہمیں. چاہے شیطان نے کتنا ہی وسوسہ ایجاد کیا ہو، کتنا ہی وہ سامنے شکل بدل کے آ گیا ہو، روپ بدل کے آ گیا ہو، کچھ بھی کر لے، کرنا آپ نہیں ہے. لہذا اس کے وسوسے پھیلانے کی تمام تر ذمہ داری بھی آپ ہی کے اوپر اور میرے اوپر آئے گی. اچھا یہ بھی قانون ہے کہ وسوسہ کس کے دل میں پھیلا سکتا ہے؟ کیا کوئی لمٹ ہے کہ اس کے بعد وسوسے نہیں پھیلا سکتا؟ ہاں یہ بھی ہے، میں اور آپ اس کی اس لمٹ کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ وسوسہ نہیں کر پائے گا، اس سے زیادہ پھیلا نہیں پائے گا. اس کے اپنے خدا تعالی نے قوانین بیان کیے. اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے شیطان کی، جو جیسے کہ ہم نے موضوع میں عرض کیا، حکمت عملی کا پہلا نقطہ کیا ہے، پہلا نقطہ کیا ہے شیطان کی حکمت عملی کا، وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو شیطان کے مقابلے کے لیے تیار کر سکتے ہیں. بالکل ایسے جیسے کوئی بیماری پھیلتی ہے اور بیماری کسی آبادی کے اندر پھیل رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر آپ کو اس مصری بیماری سے بچنا ہے تو آپ نے کس چیز سے بچاؤ کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ بخار مثلا جیسے کراچی میں، پورے پاکستان میں کچھ کچھ اثرات آئے تھے، وہ مچھر سے پھیل رہا ہے، تو آپ کو بتا دیا گیا بھائی مچھر اس رنگ کا ہوگا، وہ بیماری پھیلا رہا ہے، آپ اس سے بچ جائیں تو آپ اس بیماری سے بچ جائیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا شیطان اصل حملہ کہاں پر کرتا ہے، کیسے اپنی بات کو پھیلا لیتا ہے. اگر ہم نے وہاں معاملہ پکڑ لیا تو پھر ہم شیطان کے خطرے سے کافی حد تک محفوظ رہ پائیں گے. البتہ مجھے ڈر سارا یہی ہے کہ اتنا کچھ میں کہوں گا اور ابھی بھی ہم شیطان کو اصلی نہیں سمجھیں گے، ابھی بھی ہم سوچتے رہیں گے بہرحال ٹھیک ہے کوئی چیز ہے، اس سے بڑے خطرے موجود ہیں. نہیں، شیطان سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے. دنیا، اس دنیاوی زندگی کا کوئی خطرہ شیطان سے بڑھ کر نہیں ہے، باقی سارے خطرات اس شیطان سے کم ہیں. مثلا اگر بنی امیہ خطرہ ہے دین کے لیے، بنی امیہ بھی شیطان کے آلے کار ہے. سب سے بڑا خطرہ خود شیطان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اچھا اب شیطان کے سامنے ٹاسک کیا ہے، شیطان کے سامنے ہدف کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو یا تو اپنی نسل سے بنائے، یا اپنے لشکر میں لے آئے، یا کم سے کم راستہ خراب کروا دے. ٹھیک ہے، تین ہدف کو لے کر چل رہا ہے. یا تو کسی انسان پر اتنی گرفت کر لے کہ یہ اس کی نسل میں تبدیل ہو جائے، نسل شیطان میں آ جائے، یا نسل شیطان میں نہیں آیا، مکمل تو قبضے میں نہیں آیا، کچھ ایسا بے وقوف بنائے اس کو کہ یہ اس کے لشکر میں آ جائے. کم از کم اتنا کرے کہ وہ انسان اپنے راستے پر چلتا رہے ڈگمگا کے، کبھی سیدھے ہاتھ پر مڑ گیا، کبھی الٹے ہاتھ پہ مڑ گیا، پھر واپس آیا، پھر کہیں اور چلا گیا. اتنا اس کا وقت ضائع ہو کہ یہ صحیح سفر طے نہ کر سکے. اور شیطان کس کے مقابلے میں ناکام ہو جائے گا؟ شیطان اس انسان کے مقابلے میں ناکام ہو جائے گا جو پہلے دن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک ایک راستے پر، جس کو صراط مستقیم خدا نے سمبولک ٹرم میں کہا، علامتی نشان دی، صراط مستقیم، اس پر چلتا ہے. شیطان کے بہکاوے میں نہ سیدھے ہاتھ پہ مڑتا ہے، نہ الٹے ہاتھ پہ مڑتا ہے. اپنے راستے کے اوپر چلتا رہتا ہے، ترقی حاصل کرتا رکھتا ہے. یہ شیطان کی ناکامی ہے. بس شیطان کے سامنے ہدف ہے، یا تو اپنی نسل سے بنائے، یا اپنے لشکر سے بنائے، یا کم سے کم اس کے راستے کو ٹیڑھا کر دے. اس کام کو بنیادی طور پر کیسے کرے گا؟ انسان کی ذات میں کس چیز پر سب سے پہلے حملہ کرے گا؟ انسان کی عقل پر. بہت اچھی ایک روایت ہے، ہر روایت ہی اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ روایات مفاہیم کے اعتبار سے بہت وسیع ہوتی ہیں، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عقل کا لشکر ہے اور شیطان کا لشکر ہے. ایک عقل ہے، اس کا ایک لشکر ہے، اور شیطان ہے، اس کا ایک لشکر ہے. پھر امام معصوم نے عقل کے لشکر بیان کیے ہیں، عقل کا لشکر کون کون ہے. پھر شیطان کا لشکر بیان کیا ہے کہ شیطان کا لشکر کون کون ہے. اور یہ سب انسان کے اندر ہے. ایک ایک انسان کے اندر ایک عقل کا لشکر ہے، ایک شیطان کا لشکر ہے. اب شیطان اپنے لشکر کو لے کر آتا ہے، اس کا اصلی ٹارگیٹ انسان کی عقل ہے. اگر وہ انسانی عقل کو متاثر کر دے تو انسان پھنس جائے گا، عقل کے اوپر حملہ کرے گا. لہذا دین اسلام کے اندر مکتب اہل بیت میں بالاخص، دوسرے لوگ محروم رہ گئے اس بات سے، مکتب اہل بیت میں سب سے زیادہ اہمیت عقل کو حاصل ہے. ہماری کتب اربعہ میں اہم ترین اگر کوئی شمار کرے تو اصول کافی شمار کرے گا، اور اصول کافی کی پہلی جلد کا پہلا چیپٹر کتاب عقل و جہل، عقل کو اہمیت حاصل ہے. کیوں؟ شیطان کا سب سے بڑا حملہ عقل کے اوپر ہے. تو اگر میں اور آپ ایک کام کر گئے، اپنی عقل کو شیطان سے محفوظ کر گئے، پھر شیطان ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا، پھر ہم محفوظ ہوں گے. اور خدا نہ کرے اگر اس کو نہیں بچا سکے تو پھر ہم پھنس جائیں گے. اس کی نشانی میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود دیجیے گا محمد والے محمد. جب بھی آپ اپنے اندر دیکھیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کروں، جب بھی آپ اپنے اندر احساس کریں کہ میں نے کچھ ایسے کام کر دیے جس کا میں ارادہ نہیں کر رہا تھا، یوں ہی ہو گئے، آپ سمجھ لیں آپ کی عقل کے اوپر کسی اور کا کنٹرول چلنا شروع ہو گیا. کیوں ایسا ہوا؟ مثال کے طور پر، سادہ سی مثال، صبح کو آپ ایک ٹائم پر اٹھے، آپ کی آنکھ کھلی، یا اللہ کی دیوی کسی توفیق کے نتیجے میں، یا مثلا آپ نے الارم لگایا تھا، وہ الارم بجا، آپ اٹھے، آپ نے چاہا کہ نماز پڑھے، اچانک آنکھ دوبارہ لگ گئی، دوبارہ سو گئے. اچھا پھر اچانک آنکھ کھلی، آپ نے پھر گھڑی دیکھی کہ ہاں نماز فجر نکل رہی ہے، پھر دوبارہ سو گئے. ایک دو دفعہ ایسا ہوا، اب جو اٹھے تو نماز قضا ہو چکی تھی. اچھا آپ کی عقل کہاں تھی؟ آپ اللہ کے بندے ہیں، میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، بندہ ہونے کے ناطے مولا کا حکم ماننا چاہیے تھا میری عقل کو. عقل یہ کہہ رہی ہے بندہ ہونے کے ناطے بندے کو مولا کے حکم کے مطابق اس خاص وقت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، اور اگر میں جاگ رہا ہوتا تو شاید پڑھ لیتا. تو میں جاگا تو تھا، پھر میری عقل نے کام کیوں نہیں کیا؟ ہاں اس کا مطلب ہے اس دوران میں کوئی میری عقل پہ حملہ کر گیا، میری عقل کی کمزوری سے شیطان نے فائدہ اٹھا لیا ہے. ورنہ دو دفعہ تو میں جاگا تھا، اگر میں شروع شب سے صبح ہونے تک بالکل نہ اٹھتا تب بھی اس بات کا ذمہ دار ہوتا کہ اٹھنے کا بندوبست کیوں نہیں کیا تھا. لیکن اگر اٹھا تھا اور پھر سو گیا تھا، اب تو میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. جب میں اٹھا تھا تو پھر کیوں سویا؟ اس کا مطلب ہے میری عقل پر کسی نے حملہ کیا ہے. اگر میں اپنے ہوش و حواس میں ہوتا تو مجھے اٹھ جانا چاہیے تھا، نماز پڑھ لینی چاہیے تھی. یہ ایک مثال. دوسری مثال، سب آپ اپنے گھر میں پہنچے یا کسی اور جگہ پر، وہاں کوئی منظر آپ نے ایسا دیکھا، یا کوئی بات آپ نے ایسی سنی، یا کسی کی کوئی حرکت سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کا کنٹرول آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا، نہیں معلوم نعوذ باللہ ہم نے کسی کو اور کوئی نقصان پہنچا دیا. تھوڑی دیر بعد جب ہوش و حواس میں آئے اور کسی نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا، اور جواب میں ہم نے کہا کہ نہیں جانتا یہ کیا کر دیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اور میری عقل پر کسی اور نے قبضہ کر لیا تھا. اچھا وہ کوئی اور کون ہے؟ کوئی فرشتہ نہیں کرے گا یہ کام، درحقیقت شیطان ہے. اگر میں اور ہم اور آپ سے کوئی کہنا آپ شیطان کے حملے کی زد میں, تو مثال کے طور پر ممکن ہے ہمارا ذہن فوراً کہے نہیں نہیں ہم پہ شیطان کچھ نہیں کر پاتا ہے, ہم بالکل صحیح ہیں. لیکن یہ مثالیں بتا رہی ہیں کہ ہم زد میں ہیں, ہم زد میں ہیں, کہیں نہ کہیں شیطان ہم سے کھیل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارا جو پروٹیکشن کا سسٹم ہے شیطان کے خلاف, جو ہماری عقل کو بچائے, اتنا مضبوط نہیں ہے, اتنا مضبوط نہیں ہے. تو ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ عقل کے خلاف ہماری, شیطان کے خلاف ہماری عقل کا دفاع اور مضبوط ہو جائے. یہ دفاع کیسے مضبوط ہوگا, اس پہ کیسے عمل کرنا ہوگا, ایک دو نکات اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جب بھی ہم اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عمل کے لیے نہیں سنا پھر آپ بور بھی ہوں گے اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. آپ بور ہوں گے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صرف ایک راستہ ہے, آپ عمل کے لیے سنیں, اس خاطر سن لیں کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں, دیکھیے اور مثال ہے. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, تین رکعت نماز پڑھتا ہوں مغرب کی, قول بدن اللہ, نیت کی, نماز شروع کی, نماز ختم ہوئی اور اچانک یاد آیا کہ ایک اور نماز بے توجہ پڑھ لی. عقل کہاں تھی اتنی دیر میں؟ اتنی دیر عقل کہاں تھی؟ عقل یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے تین رکعت نماز خدا کے لیے پڑھنی تھی, آپ کو توجہ دینی تھی یہاں پر, اور آپ نے میں نے توجہ نہیں دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہماری عقل سے کھیل گیا ہے. اگر عاقل ہوتے اور عقل کنٹرول میں ہوتی تو یہ ہونا ہی نہیں تھا. آپ نماز اس لیے پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ اس دوران کچھ اور سوچیں گے, آپ نماز پڑھنے آئے تھے اس لیے کہ آپ کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی میں تین رکعت خالص نماز پڑھیں گے. اس کا مطلب ہمارے ارادے سے کوئی اور کھیل گیا. دیکھ رہے ہیں آپ کے مسلسل ہم شیطان کی زد میں ہیں اور اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم شیطان کی زد میں ہیں. شیطان مسلسل ہمارے ساتھ کام کو خراب کر رہا ہے. لہذا اگر دوسرے انسانوں کے ساتھ رویے میں ہمارا بعض اوقات رویہ ایسا ہے جس کو ہم خود نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کیسے ایسا ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کے ہاتھوں کھیل لیے گئے. اپنی عبادتوں کے اندر جو انجام دینا چاہتے ہیں اور انجام نہیں دے پا رہے, اس کا مطلب ہے شیطان کی زد میں. عبادت کو انجام دیا ہے اس طرح نہیں ہو پائی جس طرح سے چاہتے تھے کہ انجام پائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کہیں نہ کہیں مارے کا کر گیا ہے. اور شیطان اس سے پیچیدہ کام بھی کر دے گا, اس سے کہیں زیادہ پیچیدگی کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے. یعنی وہ کچھ ایسے حالات کے اندر پھنسائے کہ آپ غلط فیصلہ کر ڈالیں, یہ بھی کر سکتا ہے. اس موقع پر آپ کی عقل آپ کو صحیح فیصلے کی طرف لے جائے, اس کے لیے بہت تیاری کی ضرورت ہے. بس یہ ساری مثالیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم لوگ شیطان کے حملے کے مقابلے میں ابھی اس مرحلے پہ نہیں پہنچے ہیں. اچھا اگر ایسے ہی چلا تو کیا ہوگا؟ اگر ایسے ہی چلا تو یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر مجھے حیدرآباد جانا ہے, میں راستے پر چلنا شروع ہوا, ایک منٹ چلا تھا کہ میں نے گاڑی سیدھے ہاتھ پر موڑ لی, 15 کلومیٹر اندر چلا گیا. پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ اچھا میں تو حیدرآباد جا رہا تھا, میں 15 کلومیٹر یہاں کیوں آ گیا. واپس آیا, پھر دوبارہ 15 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے ہائی وے پہ آیا, ابھی 5 منٹ اور چلا تھا کہ الٹے ہاتھ پہ 30 کلومیٹر اندر چلا گیا. پھر واپس آتا آیا کہ بھائی یہ تو میں جا رہا تھا کہیں اور رہا تھا, یہ میں کہاں مڑ گیا. پتا چلا کہ میں نے 2 گھنٹے کا راستہ طے کرنے میں 20 گھنٹے لگا دیے, شاید پہنچ بھی نہیں پایا. اس سے پہلے کہ پہنچ پاتا میرا فیول ختم ہو گیا, اور عملی طور پر اس سے پہلے کہ میں اپنے ہدف کو حاصل کرتا میری زندگی ختم ہو گئی. شیطان انسانوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے, زندگیاں برباد کر رہا ہے, وقت ضائع کر رہا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر بھگا رہا ہے ان کو, اور یہ اس 15-30 کلومیٹر اندر جانے کو سمجھ رہے ہیں یہ ایکٹیویٹی ہے. مشکل شیطان کے ساتھ ایک ہے, اور شیطان کی مہارت اس میں یہاں پہ نظر آتی ہے. شیطان کو یہ پتا ہے اگر میں نے انسان کو بیکار چھوڑا تو یہ خدا کے راستے پہ جائے گا. اس کی میں تشریح عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. انسان اللہ کی اتنی اچھی مخلوق ہے, اگر اسے کوئی باہر سے نہ چھیڑے, یہ اپنی فطرت پر عمل کرے تو اللہ کے راستے پر جائے گی. جو ہمارے پاس روایت میں کہ ہر پیدا ہونے والا اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اس کا ماحول اس کو یہودی اور نصرانی بناتا ہے. یہ ایک ایسی مشین کی طرح ہے جیسے بعض اوقات فیکٹری سے ایک مشین آئی ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو کسی سروس کی ضرورت نہیں ہے, 30 سال تک یہ ایسے ہی چلے گی, اس کو سروس نہیں چاہیے. اچھا, سروس نہیں چاہیے کا مطلب یہ اوپر سے اس کے اوپر ہتھوڑا مارے پھر بھی صحیح ہے؟ نہیں, پھر صحیح نہیں ہے. یوں ہی چھوڑ دیں, کام لیتے رہیں, 30 سال تک بھی چلے گی. آپ اوپر سے کوئی خرابی ڈال دیں, اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی فطرت سے بہت خوبصورت میکینزم بنا ہوا ہے. اس میکینزم اور اس نظام کے تحت اس انسان نے کمال کے راستے پر جانا ہے, اسے کوئی نہیں چھیڑ پائے گا. اب شیطان کا کام یہ ہے کہ اس کو اس نظام سے باہر نکالے. اس کو یہ پتا ہے اگر میں نے انسان کے اوپر محنت نہیں کی, یہ اللہ کے راستے پہ چلا جائے گا, یہ اللہ کے راستے پہ چلا جائے گا. اب اس کو ہر وقت انسان کو کچھ دینا ہے, چونکہ اگر یہ یوں ہی چلا تو یہ تو سیدھے راستے پہ چل جائے گا, تو وہ کچھ نہ کچھ دے گا. اب دینے میں اس کی مہارت یہ ہے کہ وہ مصنوعی کھیل تماشا دیتا ہے اور انسان اتنی محنت سے وہ کھیل تماشا کرتا ہے جیسے یہی اصلی کام ہے, جیسے یہی اصلی کام ہے. بالکل ایسے جیسے آپ کے کسی بچے نے کسی امتحان کی تیاری کرنی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پیپرز کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو مرجھایا مرجھایا سا بددلی کے ساتھ کتابیں اٹھا کے پڑھتا ہے, اور اگر بازار میں جا کر ادھر ادھر وقت ضائع کرتا ہے تو بڑا چہچہاتا رہتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوگی کہ یہ اپنا جب اصلی کام کرتا ہے تو بددلی سے کرتا ہے, اور جب فالتو کا کام کرتا ہے تو بڑی خوشی خوشی کرتا ہے. یہی فرشتے ہمیں دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ یہ انسان عجیب ہیں, جب اپنا اصلی کام کرتے ہیں تو مر مر کے کرتے ہیں, اور جب ادھر ادھر کے اہرے گہرے فالتو کام کرتے ہیں تو ایسی محنت سے کرتے ہیں جیسے یہی اصلی کام ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, جب کوئی ہم میں سے اپنی دنیا کمانے کے لیے جاتا ہے, حلال سے حرام سے ابھی اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں بول رہے اس کے بارے میں, کیسے بھی جب دنیا کمانے کی بات کرتا ہے اتنی محنت دکھاتا ہے, اتنا سنجیدہ ہوتا ہے اس کے اندر, تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا ہوتا ہے, ساری محنتیں کر رہا ہوتا ہے, جب عبادت پہ آتا ہے تو لگتا ہے اس انسان کا 10واں حصہ بھی نہیں بچا ہے, ساری صلاحیتیں ختم ہیں. اپنی صلاحیتوں کا بڑا مختصر سا ایک حصہ استعمال کر کے 15-20 منٹ کے اندر نمازوں کو نپٹائے گا اور کہے گا پھر اسی اصلی کام پہ چلا جاتا ہوں. اچھا, وہ اصلی ہے, یہ اصلی ہے. اب ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اصلی وہ نہیں تھا, اصلی یہ تھا. ارے تو تم بے وقوف کیوں بنے بھائی, یہ تمہارا اصلی کام نہیں ہے. تم 15 کلومیٹر اندر جا رہے ہو بڑی محنت سے, اور جب ہائی وے پہ آتا ہے تو آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا ہے, ادھر ادھر جانے میں گاڑی تیز چلاتا ہے اور بڑے دل گرمی سے چلاتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ گاڑی اچھی چلنی چاہیے, ادھر ادھر نہ جاؤں, اصل میں سب گھوم رہی ہے. یہ شیطان کا ہمارے ساتھ فنکشن ہے کہ وہ ہمیں کوئی مصروفیت ایسی دے گا جو اصلی کام نہیں ہوگا, ہم اس مصروفیت کو بہت محنت سے کریں گے, اور کافی عرصے کے بعد جب زندگی سے رخصت ہونے لگیں گے تب پتا چلے گا کہ یہ سب فالتو تھا, اصلی کام کچھ اور تھا. اب ہوشیاری کیا ہے؟ ہوشیاری ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر لیں, اپنے شعور کو استعمال کر لیں, اپنی فکر کو استعمال کر لیں. نہج البلاغہ میں سے ایک ریفرنس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. خطبہ نمبر 112, جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے, اگر غلطی ہوئی تو کل میں عرض کر دوں گا. خطبہ نمبر 112 مفتی جعفر حسین صاحب نے جو ترجمہ فرمایا, چونکہ علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب کے ترجمے میں ترتیب تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے, دو خطبے کا فرق آگے پیچھے میں ہو جاتا ہے. خطبہ نمبر 112 مفتی جعفر حسین صاحب کا, 2-3 صفحے گزار لیجئے, جب خطبے کے آخر میں پہنچتے ہیں تو مولا یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں خدا نے تمہیں ذمہ داری دی تھی بندگی کرنے کی, اور تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے رزق ڈھونڈنے کو اپنی اصلی ذمہ داری سمجھا. بس جس کا خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا تم نے سمجھا ہم اس کے ذمہ دار ہیں, اور جس کی ذمہ داری خدا نے تم کو دی تھی تم سمجھے ہم اس سے فارغ ہیں.
ماشاءاللہ.
خدا نے ذمہ داری دی تھی وہ یہ تھی کہ تم بندگی کرنا، اللہ کی بندگی. البتہ اسی لیے میں نے بندگی کہا، عبادت نہیں کہا، گرچہ وہ بھی صحیح تھا، لیکن اگر میں عبادت کہتا تو مسئلہ سمجھ میں آتا صرف نماز روزہ. اس لیے میں نے بندگی عرض کیا، زندگی کا ہر وہ کام جو انسان خدا کی خاطر کرے، چاہے وہ دولت کمانا ہی کیوں نہ ہو، یہ بندگی ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو ایک ذمہ داری دی، کہا تم زندگی کے ہر کام میں میری بندگی کرنا. صحیح. اور ایک چیز کو اپنے ذمہ لے لیا، وہ چیز جو اس نے اپنے ذمہ لی وہ یہ کہ اگر تم میری بندگی کرو گے تمہارا رزق کہیں نہیں جائے گا، تمہارا رزق میں دوں گا. صحیح. بس ایک چیز کا اس نے ہمیں ذمہ دار بنایا، کہا تم میری بندگی کرنا، جو کچھ کرنا میری بندگی میں کرنا. مثال کے طور پر ایک لڑکا، کوئی اسٹوڈنٹ اپنے لیے ایجوکیشن میں کیریئر کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، صرف یہ دیکھے اس وقت اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے مجھے کون سا کیریئر لینا ہے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ خدا فرماتا ہے یہ میں خود دوں گا، یہ میرے ذمے پر ہے. مولا فرما رہے ہیں ایک ذمہ داری اس نے تمہارے کندھوں پہ ڈالی تھی مجھے کہ تم بندگی کرنا، ایک ذمہ داری اس نے خود لی تھی کہ رزق میں پہنچاؤں گا. جس کی ذمہ داری اس نے خود لی تھی تم اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھکتے نہیں ہو، اور جس کی ذمہ داری اس نے تم پر ڈالی تھی تم ایسے عمل کر رہے ہو جیسے اس کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں تم پر. بندگی کو ایسے بھول گئے ہو جیسے کہ تو ذمہ داری ہے ہی نہیں، اور رزق کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہو جیسے یہی ذمہ داری ہے. اچھا یہ کس نے کیا ہمارے اور آپ کے ساتھ؟ بڑے بڑے دیندار اپنی زندگی میں دس دس گھنٹے، بارہ بارہ گھنٹے صرف اس بات کی فکر میں رزق کہاں سے آئے گا، جبکہ اس کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں تھی. ان کو ذمہ داری کیا دی گئی تھی؟ اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کرو اللہ کی بندگی میں، جو تمہیں بندگی کے اندر بہترین کام نظر آئے اس کو انجام دو. ابھی میں جانتا ہوں فوراً سب کہیں گے اس کا مطلب ہے ہم ساری جاب چھوڑ دیں، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے آپ کو کر لینا چاہیے، اس میں دین اور انسانوں کی کوئی خدمت ہے، آپ کو کیجیے. مثلا آپ کی صلاحیتیں اس کام کی ہیں، دین کی اور انسانوں کی کوئی خدمت ہے، یہ بہترین کرنے کا کام ہے، آپ کر لیجیے. نہ اس خاطر کہ اس سے پیسہ بنے گا، نہیں، یہ پیسہ بننا نہ بننا یہ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ فرما رہے یہ تو میں نے اپنے ذمے میں لیا ہے. بس مولا فرما رہے ہیں جس کا اس نے ذمے میں لیا ہے تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور جس کا ذمہ داری اس نے تم پر ڈالی ہے تم اس کو بھلائے بیٹھے ہو. اچھا یہ کس نے کیا؟ یہ ہمارے ساتھ کس نے کیا؟ یہ بہت سادگی کے ساتھ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یہ شیطان نے تمہارے ساتھ کیا. اچھا شیطان یہ کرتا ہے؟ فرمانا قرآن کریم فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر. ایک جملے میں قرآن کریم نے سرمایہ دارانہ نظام کا بطلان ثابت کیا. فرمایا شیطان تمہیں ہمیشہ فقر سے ڈرائے گا، تم فقیر ہو جاؤ. یعنی شیطان تم سے یہ کہے گا اگر تم نے یہ کیا، یا یعدکم الفقر یعنی تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے. کیا مطلب؟ کہتا ہے اگر تم نے یہ کیا تم فقیر ہو جاؤ گے. اچھا فقیر یہ کس کو کہہ رہا ہے فقیر ہو جاؤ گے؟ جس کے رزق کی ذمہ داری خدا نے لی ہوئی ہے. یعنی خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، اور شیطان کہتا ہے نہیں تو فقیر ہو جائے گا. اور انسانوں نے شیطان کی سن لی، اپنے فقر کو دور کرنے کے لیے مصنوعی فقر کو، جو شیطان نے ان کو بتایا تھا تم فقیر ہو جاؤ گے، اس مصنوعی فقر کو دور کرنے کے لیے اتنا دنیا کے پیچھے بھاگے کہ اصلی ہدف کو بھلا بیٹھے کہ اصلی ہدف کیا تھا. بدقسمتی سے میرے اور آپ کا معاشرہ بھی اسی میں پھنس گیا، رزق کے پیچھے بے تحاشا بھاگے اس مشکل میں کہ اگر ہم نہ بھاگے تو ہم فقیر ہو جائیں گے. تو یہ تو شیطان نے کہا تھا، خدا نے اتار نے تو نہیں کہا تھا. خدا نے اتار نے کہا تھا کہ ہم ان کو خود رزق دیں گے، سورہ تاہا میں، سورہ زاریات میں، دونوں کے اندر صراحت کے ساتھ آئے کریمہ نے کہا ہم ان سے رزق نہیں مانگ رہے، ہم رزق دیں گے. پھر ہمیں فقر کا خوف کیوں تھا؟ پھر فقیر ہونے کا ڈر کیوں تھا ہمیں؟ پھر ہمیں ناداری کا خوف کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے اس وعدے کے اوپر نظر نہیں دوڑائی، اور وہ جو شیطان نے ہمارے اندر وسوسہ ڈالا اس کے اوپر بھاگ گئے. اب اپنی ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر چل نکلے شیطان کے راستے پر، نعوذ باللہ تعالیٰ، کم سے کم یہ معاشرہ مجموعی طور پر، اور یہ ہے کہ زندگی برباد ہوئی۔ اچھا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، صرف نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، بس معاملہ ختم ہو گیا، اب کوئی اور رزق لائے گا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی بندگی میں جو بہترین کرنے کا کام آپ کی صلاحیت میں ہے، بس آپ کہتے ہیں بھائی میں ٹیچنگ کر سکتا ہوں، ٹیچنگ میری صلاحیت ہے، آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے جو بہترین ٹیچنگ کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے۔ آپ کہیں نہیں اگر میں نے فلاں اسکول میں نہیں پڑھایا تو مجھے کچھ پیسہ نہیں ملے گا، اس کو بھول جاؤ، اس کو بھول جاؤ، آپ اپنا کام کیجئے، پیسہ دینا نہ دینا خدا کا کام ہے، وہ آپ کو دے دے گا۔ اگر میں نے یہ غلط چیز نہیں پڑھائی تو مجھے پیسہ نہیں ملے گا، یہ میں نے دو نمبر کام کر کے نہیں پڑھایا تو پیسہ نہیں ملے گا، یہ سب بھول جاؤ، یہ خدا کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کیا ہے، میں تو خود 9 سال پڑھا چکا ہوں نا، تو ہمارے یہاں جو بھی ٹیچر پڑھانے آتا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جو 25-30 بچوں کی کلاس ہے ان میں سے ٹیوشن کے لیے کتنے لڑکے پکڑے جا سکتے ہیں، یہاں پہ نہیں پڑھاؤ بعد کے لیے پڑھانا، یہاں پہ صرف یہ ثابت کرو کہ مجھے آتا ہے، بعد میں شام کو ان کو سکھائیں گے، ان کو جو ٹیوشن پڑھیں گے، صحیح۔ اچھا، یہ دو نمبر کام کیوں کر رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں صحیح کام کروں گا تو پیسہ نہیں ملے گا، اس کا مطلب ہے اس کو خدا کی رزاقیت پہ یقین نہیں، اس کو خدا کی رزاقیت پہ یقین نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے اگر میں غلط کروں گا تو شیطان پیسہ دے گا، اور اگر میں صحیح کروں گا تو نعوذ باللہ خدا نہیں دے گا۔ گویا نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ، شیطان تو بڑا سخی ہے، اور نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ، خدا بہت، ایسا ہے کیا؟ خدا سے سخی اور جواد کوئی اور ہے کیا؟ اصل خدا کے علاوہ کوئی ہے کیا؟ کیوں ہم نے یہ سوچا کہ اگر اس کے راستے پہ چلیں گے تو کم ہے اور کچھ اور کریں گے؟ اچھا، اس کچھ اور کرنے کو بھی شیطان نے چھپا لیا، اس کو پتا تھا، اگر انسانوں کو پتا چل گیا کہ جو کچھ اور کر رہے ہیں شیطان کے لیے کر رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی موقع پہ بھاگ جائیں گے اور کہیں گے ہم شیطان کے راستے میں نہیں چلیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کسی اور کا نام رکھا ہوشیاری، کہا تم کچھ نہیں کرو، تم اپنی عقل کو استعمال کرو، تمہیں خدا نے عقل دی ہے، اور کیا کرو؟ مکاری کرو۔ اچھا، خدا کی دیوی عقل کے ذریعے مکاری کروں کہ خدا کا راستہ ہے؟ اب یہ شیطان نے چھپا لیا، بھائی اگر عقل خدا نے دی ہے اور میرے پاس کافی ہے جس کو میں استعمال کر سکتا ہوں تو خدا کے راستے کے لیے کیوں نہ استعمال کروں؟ خدا کی دیوی عقل کو استعمال کرتا ہے مکاری کے اندر، اور مکاری کرنے کے بعد کچھ کماتا ہے، اور کمانے کے بعد سمجھتا ہے اب میں کامیاب ہو گیا۔ جو وہی آدمی جو 30 کلومیٹر اندر جا کے کھڑا ہے اور جب 30 کلومیٹر کے آخری نقطے میں پہنچ گیا تو وہاں جا کے نعرے لگا رہا ہے میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کو نہیں پتا 30 کلومیٹر دور جا چکا ہے، واپس آنے میں 30 کلومیٹر اور چلنا ہے، ابھی وہاں جا کے کامیابی کے نعرے لگا رہا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی دنیا میں ہو رہا ہے، شیطان کے دام میں پھنس جاتے ہیں، شیطان کے دام میں پھنس کے جب بالکل ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں چل کے کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، ابھی ان کو نہیں پتا، ابھی آنکھیں کھولنے دو پھر دیکھو کیا ہوگا۔ یہ سب دنیا کے ظالموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، دنیا کے تمام ظالموں کے ساتھ ایسا ہوا۔ اچھا، ظالم کو اس سے فرعون نہیں ہوتا، ظالمانے انسان، مثلا میں اور آپ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ لا ینالو عہد الظالمین، قرآن کریم فرماتا ہے میرا وعدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا، امامت، اس کا مطلب ہے باقی سب کہیں نہ کہیں ظلم کر رہے ہیں، کوئی بڑا ظلم کر رہا ہے، کوئی چھوٹا ظلم کر رہا ہے، ایک وہ ظالم ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں ہے، ایک وہ ظالم ہے جو یہاں پہ چھوٹا موٹا ظالم ہے، ہم اور آپ کی طرح۔ مثلا نماز کو تاخیر کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے نا، ظالم ہے، بس ایک چھوٹا ظالم ہے، ایک بڑا ظالم ہے، ہر ظالم اسی مشکل میں مبتلا ہے، حقیقت کو نہیں پہچان پا رہا۔ اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنے دشمن کو پہچانیں، اپنے دشمن کو پہچانیں، اپنے وسائل کو پہچانیں، اپنے راستے کو پہچانیں، اور ان ظالموں کا مقابلہ کر لیں۔ ظالم کے ساتھ ایک مشکل ہے، یہ ہمیشہ ظلم کرنے کے بعد، اب میں بڑے ظالم کی بات کرتا ہوں جو پوری انسانیت کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کے اندر مشکل یہ ہے کہ ہمیشہ ظلم کرنے کے بعد سمجھتا ہے اب میں جیتنے والا ہوں، اور خدا کا نظام اپنے بندوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ اس کو بولنے دو، یہ نہیں جیت پائے گا، نظام خدا کا ہے، اس میں کوئی نہیں جیت سکے گا سوائے خدا کے۔ اب ذرا سوچئے یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ یہ پوری کائنات ایک ایک چیز حتیٰ میرے اور آپ کے جسم کے اندر دوڑنے والا خون بھی خدا کا لشکر ہے، اور ہم اس کے لشکر کے بیچ میں بیٹھ کر یہ سمجھیں کہ ہم خدا کے مقابلے میں جیت پائیں گے. کوئی بیوقوف اس بات کو سمجھے کہ وہ جیت پائے گا، سب کا سب خدا کا لشکر ہے. ہر دور کے گمراہ انسانوں نے یہی سمجھا ہے. آج یہ امریکہ اور اسرائیل کا ظلم ہے، اب تو الحمدللہ بہت اچھی صورتحال ہے، 10 سال پہلے معاملہ بہت خراب تھا، اب تو بہت ہی اچھی صورتحال ہے. اب تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ختم ہو رہا ہے، اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ختم ہو رہے ہیں، اب تو وہ دور نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اب حسینیت کے نعروں نے آسمانوں تک پہنچنا ہے، اب کوئی نہیں روک سکتا اس پہ. 15-20 سال پہلے ایک وقت تھا جب دنیا تشیع مکتب اہل بیت کے چاہنے والے بہت سخت وقت میں تھے، جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی تب وہ خوف کا اصلی وقت تھا، جب ڈر لگتا تھا کہ خدا نہ کرے اگر یہ عراق پوری دنیا کے ظالموں کی مدد لے کر اس ایرانی انقلاب کے خلاف کچھ کر گیا، اسلامی انقلاب کے خلاف، تو کیا ہوگا. تو مولانا ذیشان حیدر جوہری ایک جملہ کہتے تھے جنگ کے زمانے میں، کہتے تھے دیکھو یہ ایران اور عراق جنگ لڑ رہا ہے نا، ایران کی طرف شیعہ کی طرف ہے اور عراق کی طرف ظالموں کی طرف ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر جمہوری اسلامی کو شکست ہو گئی تو دشمنوں نے تلواریں تیز کر کے نہیں رکھی ہیں، کند کر کے رکھی ہیں، تیز کر کے نہیں رکھی ہیں کہ ایک جھٹکے میں ماریں گے، کند کر کے رکھی ہیں کہ تڑپا تڑپا کے ماریں گے. وہ وقت تھا، وہ 15-20 سال پہلے وہ وقت تھا کہ جب سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ امریکہ بہت سخت ہے، اگر ذرا سی کوئی گڑبڑ ہو گئی تشیع میں سے کچھ نہیں بچنا تھا، وہ تو خدا نے بچا لینا تھا اور اسی طرح بچا لیا. مادی اسباب یہ کہہ رہے تھے معاملہ بہت سخت تھا، پروردگار نے اس کو کرم کیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کو تو رہنا ہی تھا اس دنیا کے اندر، اس نے لطف و کرم کیا، ان ظالموں کو شکست دی، اور یہ ظالم آخر وقت تک سمجھتے رہے کہ ہم جیتنے والے ہیں، یہ ظالم کی نیچر ہے. اور وہ جو مطمئن دل ہے، پروردگار کی دیوی کسی عنایت کے نتیجے میں ایک مطمئن دل ہوتا ہے جو ان ظالموں کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور وہ مطمئن دل جانتا ہوتا ہے کہ یہ ظالم کچھ بھی کر لے کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہماری اور آپ کی اس دنیا کے اندر مطمئن ترین دل امام معصوم کا دل ہے، مطمئن ترین دل امام معصوم کا دل ہے، اور جو جتنا امام معصوم سے نزدیک گیا اس کے دل کا اطمینان بڑھتا رہے گا، اس کے دل کا اطمینان بڑھے گا. لہذا جب معرکہ کربلا ہو رہا تھا تو عام لوگ پریشانی کے عالم میں تھے، عام لوگ پریشانی کے عالم میں تھے، حتیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اطراف میں جو عام اصحاب تھے وہ پریشانی کے عالم میں آ جاتے تھے، اور خود کہتے ہیں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں مشکل پیش آنے لگتی تھی اور دیکھتے تھے ہمارے ارادوں کے اوپر بہت اثر پڑ رہا ہے تو ہم سید الشہداء کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، کہتے تھے ان کے مطمئن چہرے کو دیکھتے تھے، ان کے پر نور چہرے کو دیکھتے تھے تو اطمینان آ جاتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، سید الشہداء نے میدان جیت لینا ہے. یہ امام معصوم کا دل ہوتا ہے. لہذا شب عاشور جب دشمن نے حملہ کیا تو ایک موقع ہوا جب بیوی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے پاس تشریف لائی اور اپنے بھائی سے آ کر کہا کہ بھیا دشمن نے حملہ کر لیا ہے، محاصرہ تنگ ہو گیا ہے، دشمن کی فوجیں نزدیک آ رہی ہیں. اس موقع پر بیوی نے یہ جملے اتنی دفعہ دہرائے کہ روایت کے مطابق بیوی غش کھا کر زمین پہ گر گئی. سید الشہداء نے نہیں معلوم کس طرح سے اپنی بہن کو تسلی دی، دلاسا دیا، اور ہماری روایات کے اندر موجود ہے کوئی دعا بیوی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے پڑھی ہے. نہیں معلوم سید الشہداء کی اس دعا میں کیا طاقت تھی، وہ بیوی جو شب عاشور اس طرح غش کھا کے گر گئی پھر کوفہ اور شام کے بازاروں میں کبھی غش نہیں آیا. ان کی ہمتوں کو سید الشہداء نے نہیں معلوم کہاں تک پہنچا دیا کہ امام معصوم کا قلب مقدس ہے. اب اگر یہ ایک لمحے کو سوچوں کہ وہ بی بی شب عاشور دشمنوں کی ٹاپوں کو سن کر غش کھا کر گر گئی تھی، اور پھر وہ لمحہ سوچوں کہ طلحہ زینبی ہمیں تشریف لے گئی اور اپنے بھائی کو زمین پر دیکھا تھا، کس ہمت سے برداشت کیا تھا، کون سی جرأت تھی، اور جب ان تمام مراحل کو گزار لیا تو شام غریبا کی کچھ عبارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں کچھ جلے ہوئے خیموں سے کبھی بچوں کو لاتی ہے کبھی سید سجاد کو لاتی ہے، کون سی طاقت ہے، کس جرأت کے ساتھ انجام پا رہے ہیں سارے کام، اور جب کی تنہائی میں جب پہرا دینے کھڑی ہوتی ہے اور مقتل کی طرف رک کر کے کہتی ہے اے بھیا عباس میں زینب پہرا دے رہی ہوں،
وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون،
اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگارا تو نے اپنی تعلیمات سے ہمیں منور فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگارا دنیا بھر میں مظلومین ظالموں کے خلاف برسرے پیکار ہیں، بالاخص فلسطین کے مظلوم عوام اسرائیل کے ظلم کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا لشکر اسرائیل کو نیست و نابود فرما، فلسطینیوں کو فتح نصرت نصیب فرما، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے مختلف محاذوں پر برسرے پیکار ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کو فتح نصرت نصیب فرما، ان کے دشمن اگر قابل اصلاح نہ ہو تو جلد از جلد واصل جہنم فرما، اے پاک پروردگار پارا چنار ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ غازی خان کوئٹہ اور دوسرے مقامات پر اہل بیت کے چاہنے والے مشکلات میں جن ظالموں نے سنگ دلوں نے صفاقوں نے سانحات انجام دیے، پاک پروردگار تجھے واسطہ تیری قہاریت کا، ہے پاک پروردگار ان ظالموں کو جلد از جلد قبر کردار تک پہنچا، اے پاک پروردگار انسانوں میں جو لوگ زخمی ہوئے بحق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل نصیب فرما، جو یتیم اور بیوہ ہوئے پاک پروردگار بحق و سرائے کربلا صبر جمیل نصیب فرما، اے پاک پروردگار تو نے ہمیں ان تمام حوادث کے لیے ذمہ دار قرار دیا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کامیابی نصیب فرما، اے پاک پروردگار اس کائنات کا محور حجت خدا کا قلب مقدس ہے، پاک پروردگار ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما، بحق محمد و آل محمد ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی آوان و انصار میں شامل فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.